وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر
وصدق رسوله النبي الكريم
الحمد على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوجوان دوستوں، اور پردے سے سننے والی دینی ایمانی ماحول بہنوں، آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں، واقعہ ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت اور عقیدت آپ کو یہاں پر شروع کر کے لائی ہے. اور حقیقت ہے انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جن کے طریقے پر زندگی گزارے گا، انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ ان لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب فرمائے گا. اس لیے ہماری سچی محبت اور عقیدت جہاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، ہم ان کی پاکیزہ سیرت کو اپنائیں گے تو ان شاء اللہ محشر میں اللہ حساب کو ان کے ساتھ کروائیں گے. آج کی اور آئندہ تنقید کے جو مجلس سلطان المستقیم خواجہ ہندوستان حضرت خواجہ محی الدین حسن ابن ریاض الدین سجدی سنجری علیہ رحمۃ، سیرت مبارکہ کے عنوان سے یہ جو بن رہی ہے، میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے خدمت مبارک پر دیتا ہوں کہ اللہ کا مطلب جو ہے اس کا کرم ہے. ہمارا تصور کا روحانی کے سلسلہ کشتی کے سلسلہ ہے، ہماری سبق کے تصوروں میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملتی ہے. اب یقین ہے ہمارے ساتھ کی بات بڑی اہم اور رات آپ کی حکمت میں یہ کر دوں کہ یہ عنوان کیوں رکھا کہ خواجہ اجمیری کی سیرت کو بیان کر رہی ہے. کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں. معزز اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اس ملک میں جو ایمان اور اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے یہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے اٹھے لیتے ہیں. حضرت خواجہ کی قربانی, حضرت کی محنت اور جدوجہد, اس کی برکت سے یہ ایمان ہم کو نظر آ رہا ہے. اور یہ بات بھی حضرت مولانا علی صاحب کی لکھی ہوئی ہے کہ قیامت تک اس ملک ہندوستان میں جو بھی دینی کام ہوتا رہے گا اس سب کا ثواب حضرت خواجہ اجمیری کو ان شاء اللہ ملتا رہے گا. اس لیے جو وہ بانی ہے اس ملک میں ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے سلسلے اشتیا کے حضرت بڑے بزرگ ہیں. ہندوستان میں ایمان کی بہار جو آپ کی قربانیوں کا بڑا حصہ ہے, آپ کی باتیں اور سیرت کو ہم سنیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں. اور دوسرا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور جو لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہے, دونوں کو غلط فہمی ہے. ہمارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کو پڑھنا, سیرت کو سننا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. اور جو ہم سے ناراض رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ دیوبندی تبلیغی لوگ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہیں. دونوں طرف غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی چل رہی ہے. تو سوچا کہ ہمارے لوگوں کے دماغ بھی صاف ہو جائے, جو ناراض رہتے ان کے دماغ بھی صاف ہو جائے. اتنے بڑے مہینے کو گواہ رکھ کر کے ایک بات میں سنا دوں, اکابرین علماء دیوبند اور جماعت تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی قدموں کے نیچے آنے والی خاک اور مٹی کو اپنی آپ کا سنما سمجھتے ہیں. یہ ہمارا مطلب ہے. اولیاء اللہ کے قدموں کے نیچے کی خاک کو مٹی کو ہم اپنی آپ کا سنما سمجھتے ہیں. اولیاء اللہ کی جوتیوں کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اور بھی کھل کر کے سن لو, اولیاء اللہ کی محبت کو, عقیدت کو ہم اپنے ہمیں دین اور ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, سبھی دیوبند کی نظر سے بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے شرح عقائد العقیدہ. اس میں عقیدہ ہم پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں. کرامات الاولیاء حق, اولیاء اللہ کی کرامت یہ حق اور سچی بات ہے. اولیاء اللہ کی کرامت بہت ہی زبان سے حق اور سچی چیز ہے. اور ہم اللہ کے ولیوں کو, اولیاء اللہ کو دل و جان سے مانتے ہیں, زبان سے نہیں دل و جان سے مانتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پکا ریونٹی ہو رہی ہے الحمد للہ زندگی میں دو مرتبہ اجمیر اب تک جا کے آیا ہو, اور ان شاء اللہ بہت جلدی آگے جانے کی امید بھی رکھتا ہوں. اس لیے میں کہا کہ ہم اپنوں کے دماغ کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں تو ناراض رہے ہو, ان کے دماغ کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت خواجہ صاحب سے جو ہمارا سلسلہ ہے روحانی, ہمارے دیوبند کے تمام اکابرین دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر بانی چالو کرنے والے, اس کے لیے اسلام حضرت مولانا محمد عاقل کا نانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا رشید احمد بھنگوری احمد اللہ ہے. وہاں سے لے کر کے آج تک جتنے ہمارے دیوبندی مسلک کے اکابر اور بزرگان دین ہیں, تقریباً تمام کشتی ہے, سب کا تعلق کشتی سے جڑے ہیں. اس لیے حضرت خواجہ حمیدی احمد اللہ علیہ اور پورے سلسلے کشتیا جو ہمارے تمام بزرگان دین ہمارے اکابر ہیں, پیر و مرشد ہیں. اور یہ بھی سن لو, شاید آپ کو خاصے کبھی کبھی ایک نہ کرا حضرت خواجہ حمیدی کو یاد کرتے ہوں گے, کبھی یاد کھا لیتے ہوں گے یا کھلا دیتے ہوں گے. لیکن الحمدللہ ہماری تو تقریباً پورا سال روزانہ صبح ہوتی ہے اور ہم پہلے خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چشتی مشائخ کو سب سے پہلے نکال خراب کر رہے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کٹین ہے, ان بزرگوں کا طرفہ ہے تو ہم کر کے رہے ہیں, ان کی دعاؤں کا مدد جہاز ہے. تو یہ دو روزہ مجلس ان مقاصد کے عنوان پیش نظر منعقد کی گئی, اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ساتھ قبول کرنا. سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
لیکن ابھی پورے ملک پر اسلامی
સર્વદૈ આવી રહી છે. ऐसे ईश्वर दुनिया में रूहानियत के चार बड़े बड़े केंद्रों में इसकी सिलसिला, नंदगी सिलसिला, सरवर्गी और काकरी सिलसिला, ये चार बिल्कुल है. लेकिन इस मुल्क में ईमान और इस्लाम फैलाने में सबसे बड़ा विश्वास इसकी सिलसिले का है, सबसे बड़े प्रभावित इसकी चिंता होती है. बिजली सन 416 में सुल्तान महमूद और गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में जितनी कामयाबी बसी हुई वो हजरत शेख अबू मोहम्मद इसी रहमतुल्लाह की दुआओं की बरकत से बसी हुई. सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के बाद 602 बिजली गए. सुल्तान शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहमतुल्लाह शिहाबुद्दीन गोरी वो हिन्दुस्तान को शरीफ लाए और इनकी आने की बरकत से इस मुल्क पर अल्लाह ताला ने इस्लाम को चमका दिया, झगमगा दिया. सुल्तान शिहाबुद्दीन घोरी रहमतुल्लाह की जमात में अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन इसकी रहमतुल्लाह साथियों है. और ये हकीकत है शिहाबुद्दीन घोरी रहमतुल्लाह जो कामयाब हुए इस मुल्क में तो अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन इसकी रहमतुल्लाह की दुआओं की बरकत से कामयाब हो गए. शिहाबुद्दीन घोरी को जितनी भी कामयाबियां मिली इन तमाम कामयाबियों में रूहानी ताकत और दुआ वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की थी. और इतना तो आपको मालूम हो गया कि सन 602 हिजरी के अंदर हजरत ख्वाजा अजमेर तशरीफ लाए. अब मैं आपको हजरत की जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से आपके खिदमत में अर्ज करता हूँ. ख्वाजा की जिंदगी को हम तीन हिस्से में तकसीम करते हैं. पहला हिस्सा है आपका बचपन कैसा गुजरा, दूसरा हिस्सा है जवानी से लेकर अजमेर तशरीफ लाने तक की जिंदगी, और तीसरा हिस्सा है अजमेर तशरीफ लाकर आपने क्या कारनामा और क्या खिदमत अंजाम दी. ये तीन हिस्से और दिन में आगामा की सबको आपकी मजलिस कर दी गई. इसलिए तो हजरत ख्वाजा की पूरी जिंदगी आपको दो दिन की मजलिस में भी सुना सकता है. कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें हाई लाइट दूसरा पांच मुख्तर हिस्से अच्छी और इंशाला आयुदा पंडी मंदिर में आपकी खिदमत में आज करूंगा. हमें ख्वाजा का नामे नामी हसन है, बॉलीवुद्दीन ये आपका लखब है. बॉलीवुद्दीन हसन ये पूरा नाम है. आपके वालिद बुजुर्गवार अब्बाजान का नाम सैयद गजालुद्दीन है, ये ख्वाजा का अब्बा का नाम सैयद गजालुद्दीन. अगर ख्वाजा की जो पैदाइश है वो रजब के महीने की 14 तारीख 14 रजब 537 डिग्री 537 डिग्री में सोमवार के दिन
ایک جگہ ہے جو آج کل ایران عراق میں ہے، جگہ کا نام ہے سرزیدی، جس کو بعد میں کہتے ہیں سنجر، اور سنجر کی رشتے کر کے دیتے ہیں سنجری. یہ سنجر اور سنجری جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ ایسی چلتی ہوئی بات ہے. خاصہ کے اصل وطن کا نام جہاں آپ پیدا ہوئے یہ سرزیدی شہر ہے، یہ ایران عراق کی طرف ہے. 537 ہجری رجب کی 14 تاریخ سوموار کا دن حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. خواجہ کا خاندان کیسا ہے؟ ان کے ابا جان سید غیاث الدین پیلوی کچھ کرے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا ان کی اولاد میں سے. تو حضرت خواجہ کے ابا کے ابا ابا کے ابا ابا کے ابا اوپر تک چلے جاؤ تو تیرہویں نمبر پر جائیں گے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا ان کے خاندان سے ان کے ابا جان ہے. اور گیارہویں نمبر کے خاندان میں ان کی جو امی جان ہے وہ گیارہویں پوچھ کرے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بڑے بھائی. حضرت حسن کے خاندان میں حضرت خواجہ کی امی جان کا خاندان ملتا ہے. تو ماں کی طرف سے حسنی سید ہے اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہے. دونوں طرف سے دوبارہ خاندان ہے حضرت خواجہ کا. آپ کی امی جان بڑی نیک عورت تھی، اس لیے ماں اگر نیک بنے گی تو انشاءاللہ ان کی اولاد بھی اللہ کی بڑی بنے گی. ماؤں کو نہیں دبا، عورتوں کو نہیں دبا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی امبا جان بھی ایسی تھی. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، حیرت میں رہ جاؤں گے. ہندوستان تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت خواجہ بنگال تشریف لے گئے کلکتہ کی طرف. وہاں سے جب آئے اجمیر پہنچے بہت خوش تھے، چہرے پر خوشی ٹپک رہی تھی. ان کی بوڑھی امبا گھر میں تھی. ماں نے پوچھا کہ بیٹے محمد الدین بہت خوش دکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ ماں، آپ کا بیٹا محمد الدین بنگال گیا تھا، میں ابھی بنگال جا کے آیا. بنگال میں 7 لاکھ کتنے 7 لاکھ غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھا. اس سفر کی بات کر رہا تھا. بنگال کے اس سفر میں 7 لاکھ غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھا. اور ایسے ایسے مسلمان جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے، ایسے 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر سچی پکی سیوا کی. 70 لاکھ مسلمانوں نے جب میرے ہاتھ پر سیوا کی، ان کی زندگی بدل گئی. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ پاور ہوتا ہے. تو خواجہ بہت خوش ہے کہ ماں 7 لاکھ آدمی میرے ہاتھ پر مقدمہ بات ہوتی. بات اس مرغی ماں نے یہ جواب دیا کہ بیٹا جب تو بچہ تھا محسوس کرتا تھا میری گود میں تھا دودھ پیتا تھا میری چھاتی سے تو اے میرے بیٹے زندگی میں جتنی مرتبہ ہوئی تو رویا ہے تم نے میری چھاتی سے دودھ پیا ہے تو میں یہ کرتی تھی کہ پہلے کھڑے ہو کر کے وضو کرتی اور وضو کر کے میں نے ہمیشہ تجھے میری چھاتی سے دودھ پلایا ہے کہ بیٹا تیری ماں نے وضو کر کے جو تجھے صاف صاف ہو کر کے دودھ پلایا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ آج 7 لاکھ لوگوں کے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے ہمیشہ اپنے بیٹے کو بات نہیں بھولتی ہے سلت تو ہم سمجھتے دائرے ہاتھ سے کھانا چاہیے سیدھے ہاتھ سے لیکن وہ مائیں ایسی مائیں تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو پہلے سیدھی طرف کی چھاتی سے دودھ پلاتی کھانا سیدھے ہاتھ سے سن کر تو بچے کو دودھ کے بعد پہلے چھاتی سے سیدھی کھاتی تھی اب کھانے کو چاہیے سیلنا پڑتا سلت تو کیا میرا معصوم بچہ دے تو بسملا پڑے تو ماں دودھ پلانے سے پہلے بسملا پڑتی تھی کہ بچے کی بسملا ہو جائے تو کھاجا کی اما جان سکا کہ بیٹا جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے پاک صاف ہو کر کے دودھ پلایا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ آج تیرے ہاتھ پر 7 لاکھ لوگوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے جو بچی بڑے ہوتی ہے تو ان کی گود میں کھاجا نہیں جیسے بیٹے ہوتے ہیں ابائی جان تو بچوں میں انتقال کر گئے کھاجا تو بہت بچے تھے ابا جان کا انتقال ہو گیا باپ نے ایک باڑی چھوڑی تھی باڑی میں قسم قسم کے پھل فروٹ کے درخت تھے اور اس میں پون چکی تھی اگر خواجہ اکبری الحمد للہ ابھی دھیرے 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 بڑے ہو رہے تھے اپنے ابا کی چھوڑی ہوئی باڑی میں جاتے تھے بہترین باڑی تھی ایک دن دیکھا ایک درویش فقیر جیسا آدمی گلے میں تھیلی رکھا کر کے باپ کے دروازے پر آیا باڑی کے دروازے تو فقیر جی کا بھوکا آدمی تھا خاجا نے اپنی باڑی میں ایک انگور کا کھوسا پورا انگور کا گنکھا توڑا اور توڑ کر کے اس فقیر کو لے جا کر کے پیش کر دیا بہت بچپنے کی بات اس فقیر نے ایک بچہ مجھے آ کر کے انگور کا بوجھا دے رہا ہے پورا انگور کا تو اس فقیر کو خوشی میں آ کر کے دعا کر دی کیا دعا کر دی اس فقیر نے کہ خواجہ کی زندگی بن گئی جو باڑی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اس فقیر نے جاتے جاتے اپنی تھیلی میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور نکال کر کے چبا لی اس نے اپنے بوجھوں اور چبا کر کے حضرت خواجہ کو وہ روٹی کھلا دی اللہ کے نیک بندوں کی جو سوکھ ہوتی ہے اس میں بھی زبردست دوا ہوتی ہے اس فقیر نے جو روٹی چبا کر کے خواجہ کو کھلا دی تو عجیب زندگی بن گئی ادھر وہ فقیر گیا سارا باغ ساری باری اللہ کے راہ پر خراب تھی تاکہ اب میں اللہ کے دین کے لیے نکل رہا اور وطن سے اپنی امی جان کو چھوڑ کر کے اس زمانے کا ایک بڑا مرکز بخارا تشریف لے کے قرآن کریم کا حفظ کیا اور ایک بار سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہے اسی دوران حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میرزا پور تشریف لے گئے اور مرزا پور میں ہمارے اشتیا کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ شرف عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ رشتے بزرگ ہیں شرف عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گئے ان کے ہاتھ پر خواجہ نے بیعت کر لی ان سے امید کر گئے اور ان کے قدموں میں رہ کر کے دین کا علم سیکھنا شروع کیا جیسا اللہ کا ولی ہوتی اس کی وجہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے تو یہ یتیم بچہ کل بڑا ہو کر کے کتب اور افطار اور افضال کرنے والا ہے. خاجہ نے اس کو سینے سے لگا کے رکھا اور خاجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار یہ سکھایا, روحانیت بھی دی, تصور بھی سکھایا, سلوک کے مناہج بھی طے کرنا تھا. اس کے بعد ہر دن تشریف لے گئے. وہ زمانے کا ہائی اسکول والا نہیں تو بمبئی کو جاتے چار گھنٹے کے جلدا پہنچ گئے. وہ زمانے میں تو پیدل صحیح سے ہائی اسکول جاتے تھے اور یہاں سے سورج جانا اور پیدل تو ہم کو جو ہے کم سے کم دو دن لگ رہا ہے. تو اپنے شہر کے وطن نیسا پور سے مکے مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے. جب حضرت خواجہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے تین اپنے منشی حضرت شیخ عثمان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ طواف شروع کیا. چالیس طواف میں حضرت خواجہ عثمان اور حضرت رحمۃ اللہ
الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقد قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دینی بھائیوں اور پردے سے سننے والی ایمانی ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس کے نیک بندوں کی سیرت اور زندگی سننے کے لیے جمع کروایا. جس کرم سے اس نے جمع کروایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگی بھی اس کے نیک بندوں جیسی بنا دے. اولیاء اللہ کی سیرت کو سن کر کے اس سیرت کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے. اور حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمین کے اوپر کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی زمین کے اوپر چلتا پھرتا نہ ہو. ہر دور میں، ہر زمانے میں اولیاء اللہ، قطب اور ابدال زمین پر موجود ہوتے ہیں. بعض کمزور روایتوں میں مضمون آیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے 500 اولیاء اور 40 ابدال زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں ہر زمانے میں. کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہاوت مشہور ہے کہ جیسی میت ویسا فرشتہ، بالکل جیسا زمانہ ایسا اس زمانے کا ولی ہوگا. لیکن اللہ کی زمین اولیاء اللہ سے ہمیشہ بھری ہوئی ہوتی ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف کتاب پڑھنے سے انسان کی زندگی نہیں بن جاتی. کوئی راستہ بتلانے والا رہبر بھی چاہیے. کوئی آدمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لے ہوئے، اچھی سے اچھی ڈاکٹری کی بکس اور کتابیں پڑھ لے رہے، اس سے وہ آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کسی انوبھوی اور تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس پریکٹس نہ کرے. تو صرف کتاب پڑھ کے کسی کی زندگی نہیں بنتی، اللہ کے نیک بندوں کی رہبری رہنمائی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر صرف کتاب سے کام چل جاتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو غار حرا میں اتار دیتے ہیں, فرشتہ آ کر کے اعلان کر دیتا ہے اے مکہ والوں جاؤ غار حرا پر, قرآن ہے اس کو لے آؤ اور پڑھ کے زندگی گزار لو. لیکن صرف کتاب سے کام نہیں چلتا, کتاب پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے اپنے ولیوں کو رکھا, اولیاء اللہ کو رکھا. اولیاء اللہ کو دیکھ کر کے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قرآن پر عمل کیسے ہوتا ہے, سنت پر عمل کیسے ہوتا ہے. آدمی گناہ اور برائی سے کیسے بچ سکتا ہے, یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھ کر کے ہمیں سیکھنا ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے اپنے ولیوں کو زمین پر رکھا. حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جن کی مبارک زندگی سننے کے لیے ہم الحمدللہ آج بھی جمع ہوئے تھے, کل حضرت کی زندگی کا ایک حصہ آپ نے سن لیا. آپ حضرات جس شوق اور رغبت کے ساتھ یہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمایا, بیٹھنے کو جمع ہونے کو کہنے سننے کو اللہ قبول فرمایا, اور خدا ہمیں اپنے نیک بندوں کے طفیل میں اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے گئے. اور قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو تو اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حساب فرمائے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے ایک نبی نے دعا مانگی, فرمایا کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا درجہ تمام انسانوں میں سب سے اونچا ہوتا ہے. وہ نبی دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا مدد کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھو نبی کہہ رہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا مدد کرنے والا. کون مدد کرنے والا؟ ارے کہو, ابھی تو چاہے گی اتنا تو بتا دو, تو تم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی چائے کھلائے گی. کہو کون ہے مدد کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ یاد رکھو گے نا اس بات کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد یہاں سے جا کر کے بھول جاؤ اس بات کو. کوئی بڑی شوری خبر نظر آئے تو کہیں بھی مدد کر دے, ایسی غلطی تو نہیں ہوگی نا. مدد اللہ ہی کرتے ہیں تو دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن میں دعا موجود ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرة, تو ہی میرا مدد کرنے والا دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلما, تو مجھے اسلام پر موت عطا فرما. کہو آمین. توفنی مسلما, اے اللہ جب دنیا سے جانے کی باری آئے تو اسلام پر موت عطا فرما. پھر کیا دعا مانگی؟ وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوئے تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ, تیرے ولیوں کے ساتھ ہم کو اٹھانا. کس کے ساتھ حساب کتاب ہو؟ اولیاء اللہ کے ساتھ, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. تو کل ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف تشریف لائے. جنہوں نے اجمیر دیکھا ہے کہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اولیاء, نام ہی ہے مسجد اولیاء, اور تارا گھر جو پہلے الگ ایک گاؤں تھا اب اجمیر پھیلتے پھیلتے تارا گھر بھی اجمیر میں آ گیا ہے. تو مسجد اولیاء جہاں پہلے تارا گھر شہر تھا گاؤں تھا, وہاں بہت بڑا درخت تھا جھاڑ تھا, اس جھاڑ کے نیچے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پھیل گئے. اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں 40 ساتھی تھے. اللہ والے جو ہے ایسی ہی جگہوں پر ٹھہرا کرتے ہیں درخت کے نیچے. پورا اجمیر اور اجمیر کے آجو باجو میں کفرستان تھا. کوئی ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا, کفرستان تھا. حضرت نے اس جھاڑ کے نیچے اپنا بستر بچھایا, مصلی بچھایا, عادت کے مطابق نماز میں تلاوت میں لگ گئے. حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ, رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی روزانہ, 2 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. 2 قرآن کا مطلب ہوتا ہے 7 سپارے, اور ہم کو رمضان میں 2 سپارے پڑھنے کے اندر جو ہے صبح ہو جاتی. ایسے آدمی تھوڑی اللہ کا ولی بنتا ہے. 2 قرآن روزانہ 2 مرتبہ ختم کرتے تھے, الحمد سے شروع کیا قل اعوذ برب الناس تک پڑھنے میں مشغول ہو گئے. یہ جو جھاڑ تھا جس کے نیچے حضرت خواجہ نے بستر بچھایا, اس جھاڑ کے نیچے اجمیر کے مہاراجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹ باندھے جاتے تھے. اس کے اونٹ کے باندھنے کی جگہ تھی. اب شام کا وقت ہوا تو مہاراجا کے آدمی آئے اور آ کر سے کہنے لگے کہ یہ جھاڑ کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ خالی کر دو, یہاں بادشاہ کے اونٹ باندھے جائیں گے.
حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم کو یہاں بیٹھنے دو، ہم کو کیوں ہٹاتے ہو؟ اونٹ تو دوسری جگہ پر بھی باندھ دو گے، لیکن وہ مہاراجا کے آدمی تھے، چائے سے زیادہ کتلی گرم، وہ حضرت پر گرم ہو گئے کہ نہیں آپ کو خالی کرنا ہوگا، ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہیں پر اونٹ رات کو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جیسا کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بول ان کا زبان سے نکلتا ہے اللہ ان کے بول کو نیچے نہیں گرنے دیتے، ساتوں آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت وہاں اٹھے اور اٹھتے اٹھتے یوں فرمایا کہ اچھا تیرے اونٹ یہیں پر بیٹھے رہیں گے، تیرے اونٹ یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اور حضرت اٹھ کر کے بستر مسلح لپیٹ کر کے اس جھاڑ کے نیچے سے ہٹ کر کے، اجمیر میں ایک بہت بڑا تالاب ہے انا ساگر، اس تالاب کے کنارے کے اوپر حضرت تشریف لے گئے۔ اور وہاں جا کر حضرت نے بستر بچھا دیا، مصلی لگا دیا۔ مہاراجا کے آدمیوں نے اپنے اونٹ وہاں باندھ دیے، جب رات گزری صبح کا وقت ہوا، تو بادشاہ کے آدمی آئے اونٹ کو چھوڑ کر کے چرانے کے لیے، لے جانے کے لیے۔ اب آئے اور آ کر کے انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، اٹھتے ہی نہیں، بہت کوشش کی، اٹھتے ہی نہیں، ان کو مارا، اٹھتے ہی نہیں۔ جتنے بھی اونٹ تھے وہ قدرتی زمین کے ساتھ چپک گئے، ٹھیک ہو گئے، مار رہے، اٹھانے کی کوشش کر رہے، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی کی زبان سے جو بول نکلتا ہے اللہ اس بول کو پورا کر کے دکھلاتے ہیں۔ ایک بزرگ کی خانقاہ تھی، اللہ کے ولی تھے، ان کی خانقاہ تھی، بڑے ارشاد تھے۔ ایک مرید ادھر بیٹھا ہے، ایک مرید ادھر بیٹھا ہے، حضرت وہاں بیٹھے، تو ہر مرید اپنے زمانے کا ولی تھا۔ تو ایک بیچارہ آدمی ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کے جا رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، تو ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مراقبہ کر رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگ گئی۔ جو ٹھوکر لگی تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس بزرگ نے، اس ولی نے یوں کہا، اندھے ہو، دیکھتے نہیں، اندھے ہو میں ٹھوکر مار دی۔ یہ جملہ، یہ بول ان کی زبان سے نکل گیا، بس نکل گیا۔ تو وہ آدمی جس نے بھول سے ٹھوکر ماری تھی وہ حقیقت میں اندھا ہو گیا۔ اللہ والوں کی بدعا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرنا، حقیقت میں وہ اندھا۔ تو اس نے جا کے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میری ٹھوکر بھول سے لگی تھی اور میں تو اندھا ہو گیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس مرید کو بلایا کہ تم نے اپنی زبان سے بولا تھا کہ اندھے ہو گئے ہو، یہ آدمی بیچارہ حقیقت میں اندھا ہو گیا، اب میرا حکم ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کپڑے پہنا ہو، اس کو استنجا کے لیے نہیں جانے گا، پوری ڈیوٹی تمہارے سر پر ہے۔ اب جو خدمت کی ذمہ داری آئے تو ذرا ٹھنڈے ہو گئے کہ اللہ کیا میری زبان سے بول نکل گیا۔ اب ایک دن پھر وہ مراقبے میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو پیر صاحب نے اس اندھے مرید کو یوں فرمایا کہ جاؤ اور اب جان بوجھ کے ٹھوکر مارو۔ پہلے بھول سے ٹھوکر ماری تھی، اب جان بوجھ کے ٹھوکر مارو۔ حضرت ڈر لگتا ہے ٹھوکر مارتے ہوئے، پہلے ٹھوکر ماری تو اندھا ہو گیا، اب جو مارنے جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ گلی مارتا کہیں میں حکم دے رہا ہوں جاؤ ٹھوکر مارو، اب حضرت کا حکم تھا وہ آدمی گیا، اور اس نے جا کر کے جان بوجھ کے وہ ٹکرا گیا اس سے۔ اب جو اس کے ذکر میں ڈسٹرب ہوا، مراقبے میں خلل ہوا، تو اس نے اپنی زبان سے کہا بھائی دیکھ کے چلا کرو، بھائی دیکھ کے چلا کرو۔ جب یہ جملہ کہا تو الحمدللہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور قدرتی دیکھتے ہو گئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا حال ہوتا ہے کہ جو بول زبان سے نکلا اللہ ان کے بول کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو زندہ کرامت، احمد آباد میں جا کے دیکھ لو، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے مسجد تشریف لے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، راستے میں چلتے چلتے حضرت کو ٹھوکر لگی۔ اب جو ٹھوکر لگی تو حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ کیا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ زبان سے نکل گیا۔ ٹھوکر لگی تو کہا کہ لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ زبان سے نکل گیا اور چلے گئے مسجد۔ جب دن روشن ہوا، فجر کے بعد لوگ آئے تو دیکھا کہ حضرت کے راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جو ٹھوکر لگی تھی، اور جو بول آپ کی زبان سے نکلا تو وہ پورا پتھر، تھوڑا سا پتھر، اسی میں تھوڑی سی لکڑی، اسی میں تھوڑا سا لوہا، اور کوئی اور دھاتو ہے، آج تک سائنٹسٹ لوگ معلوم نہیں کر سکے وہ کون سی دھاتو ہے، حضرت کی زبان سے نکل گیا تھا کہ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ تو وہ تھوڑا سا پتھر، تھوڑی سی لکڑی، تھوڑا سا لوہا، اور تھوڑا سا کیا ہے اللہ جانے، آج تک پتہ نہیں چل سکا وہ کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاہ عالم میں جا کر۔ اور الحمدللہ ایک مرتبہ شاہ عالم میں بیان کر چکا ہوں، پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دعوت دی تھی، دو بار کر چکا ہوں، ہر سال ربیع الاول پر یاد کرتے شاہ عالم کے اوپر۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے اونٹ بیٹھیں گے، بیٹھیں گے اس پہ ہی چپک گئے، اور بہت کوشش کرے اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے، پریشان۔ جو چرانے والے تھے انہوں نے جا کر کے بادشاہ کو فریاد کی کہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جاؤ جس باپو کی نظر لگی ہے اسی باپو سے معافی مانگو تو تمہارا کام بن جائے گا. اب وہ آیا اور آ کر کے حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا, معافی مانگنے لگا حضرت خواجہ محی الدین سے, حضرت معاف کر دیجئے, ہم نے آپ کو جھاڑ کے نیچے ہٹایا اور وہ اونٹ تو فٹ ہو گئے, اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے, حضرت معاف کر دو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اور تو اور دنیا کی تمام چیزیں اس ایک اللہ کے حکم کی پابند ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس اللہ کا نام لو تو اٹھ جائیں گے. اب وہ چرانے والا پوچھتا ہے کہ حضرت اللہ کا نام کیسے لو, تو حضرت نے اس کو کلمہ طیبہ سکھایا کہ جاؤ اور جا کر کے اونٹ کے پاس پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو جاؤ پڑھو. اب وہ اس نے سیکھ لیا کلمہ حضرت سے, اور حضرت سے سیکھ کر کے وہ اونٹ کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا اللہ. اب بھی سب پڑھ لیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ پڑا, وہ سب اونٹ قدرتی آٹومیٹک کھڑے ہو گئے. حضرت خواجہ کی کھلی کرامت, اجمیر کی سرزمین پر حضرت کی پہلی کرامت کہ کلمہ طیبہ اس چرانے والے نے جا کے پڑا, سب اونٹ کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے وہ چلانے والا مسلمان ہو گیا, خواجہ سے کلمہ سیکھا تھا, حضرت کی زبان سے کلمہ سیکھا تھا, تھوڑا دل میں کفر رہ سکتا ہے. سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھا, حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا. اب بادشاہ کو ادھر فکر ہوئی کہ وہ گیا تھا ہمارا اونٹ والا, تو تلاش کرنے بھیجا, تو لوگوں نے آ کر کے بتلایا کہ حضرت وہ تو باپو کے قدموں میں بیٹھا ہے. بادشاہ کو کہا کہ وہ تو باپو کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. کہا جی بات بھی ہے. میں نے کہا جاؤ اونٹ اٹھا کے لاؤ, اور وہ تو وہی جا کر کے بیٹھ گیا. بہرحال اس کرامت کی اتنی شہرت ہوئی, اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ دور دور سے حضرت خواجہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ دیکھے تو صحیح. آتے تھے, حضرت کا نورانی چہرہ دیکھتے تھے, حضرت کی نورانی باتیں سنتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, ایمان کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جو حضرت انا ساگر تالاب کے کنارے پر چلے گئے تھے تو لکھا ہوا ہے کہ تالاب کے چاروں کناروں کے اوپر بت کدے بنے ہوئے تھے چاروں طرف, اور اس میں ایک بہت بڑا بت کدا تھا جس میں 250 من تیل کے ذریعے چراغ جلایا جاتا تھا. 250 من شاید وہی ڈیٹ بچ گئی ہوگی جو اب تک ہے. تو 250 من تیل سے وہ چراغ جلتا تھا وہاں پر اس تالاب کے چاروں طرف. حضرت نے جا کر کے وہی اپنا مسلح 40 آدمی کی جماعت ٹائم ہو رہا ہے اذان دے رہے, نماز پڑھ رہے, اللہ کا ذکر کر رہے, خدا کا نام زندہ کر رہے, اب جو وہاں نماز اور اذان کی آوازیں گونجنے لگی تو جتنے بت کبے والے تھے ان کو تکلیف ہونے لگی. یہ کیا ہم یہاں اپنی بندگی کرتے اور اس میں آ کر کے کچھ نیا چالو کر لیا, تو وہ سب حضرت خواجہ کے مخالف ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہوئی, ایک دن حضرت نے ایک مرید کو حکم دیا کہ یہ پرندہ ہے اس کا شکار کرو اور اس کو بھون کر کے لاؤ اور مجھے کھلاؤ. بس یہ پرندے کا شکار ہوا, حضرت کو بھون کے کھلایا تو اس سے اور زیادہ آگ لگ گئی کہ ہنسا ہو گئے اور زیادہ وہ گرم ہو گئے, اور حضرت کے اوپر حملہ کرنے کی, حضرت کو قتل کرنے کی, حضرت کو مارنے کی وہ لوگ پلاننگ کرنے لگے. حضرت نے سوچا کہ ان کو کوئی بات بتلا لے. حضرت اپنے مسلے سے کھڑے ہوئے, کتابوں میں لکھا ہے, اور وضو کرنے کا جو لوٹا تھا وہ لوٹا آپ نے انا ساگر تالاب میں ڈالا اور لوٹے سے حضرت نے پانی بھرا تو پورے تالاب کا پانی حضرت کے لوٹے میں آ گیا ہے, پورے تالاب کا پانی, اور پورا تالاب ایک دم سوکھ گیا, پانی ختم. اور اس کو تو ہم مانتے ہیں. کل میں نے آپ سے بتایا تھا کرامات الاولیاء حق, اللہ کے ولیوں کی کرامت, کہہ دو حق ہے, اللہ کے ولیوں کی کرامت, اللہ کے ولیوں کی کرامت, ایمان ہے ہمارا. تو پورے تالاب کا پانی حضرت کے کوزے کے اندر, لوٹے کے اندر سما گئے, پورا تالاب سوکھ گیا. یہ دوسری کرامت تھی اجمیر کی سرزمین پر. اب جو پانی خشک ہو گیا ہے, پورا تالاب خالی, تو جتنے بت کدے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سب حضرت پر ٹوٹ پڑنے کی, حضرت کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے میں جو بت کدے کا سب سے بڑا تھا, سب سے بڑا وہاں کا گرو, جب اس کو لے کر کے وہ آگے بڑھے, اس کا نام تھا شاجی دیو, تو حضرت نے اپنے مسلے کے اوپر بیٹھ کر کے ایک مٹھی کنکر لی, ایک مٹھی, اور اپنے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ادا کی. جب مکہ والوں نے گھیرا تھا نا حضور کو, تو حضور نے بھی کنکر اٹھائی تھی, حضرت خواجہ نے بھی ایک مٹھی کنکر اٹھائی, اور اس پر کیا پڑا, آیت الکرسی, آیت الکرسی, کرسی نہیں آیت الکرسی, کیونکہ آج کل کرسی کا زمانہ چل رہا ہے, آیت الکرسی میں کہہ رہا ہوں. اور وہ آیت الکرسی کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ تھا آیت الکرسی. حضرت نے پڑھی اور دم کیا, پھک مارے, اور پھک مار کر کے وہ جتنے بت کدے والے لوگ حضرت کے پاس آئے تھے ان پر حضرت نے پھینک دی, حضرت کھا جائے بس وہ کمزری کیا پھینکی اللہ پر. اللہ کے نیک بندے جو پھینکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں, کیا فرمایا پتا نے, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اے ہمارے پیغمبر, جب آپ نے کنکری پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اے ہمارے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے کنکری پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے. تو حضرت نے ایک مٹھی کنکر پر آئے تھے کرسی پر ہی دم دیا, چھو دیا اور پھینک دیا اس پر. معلوم ہوا کہ چھو چھا کرنا جائز ہے, گناہ کا کام نہیں ہے. اللہ والے بھی کرتے ہیں لیکن اس کو جو ہے کوئی آدمی بزنس نہ بنا رہے, بس اتنی بات ہے. تو حضرت نے ایک مٹھی کنکر پھینکی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے لوگ آئے تھے وہ سب لوگ بدحواس ہو گئے, ہوش کھو بیٹھے اور اپنی جان بچا کر کے بھاگے باہر سے. اور ایسے جان بچا کر کے بھاگے کہ کوئی حضرت کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں, کسی کی ہمت نہیں, دل آخر. وہ جو شادی دیو تھا, جو سب سے بڑا گرو, وہ حضرت کے قدموں میں آیا اور قدموں میں آ کر کے اس نے اس سب سے بڑے پجاری نے, سب سے بڑے گرو نے حضرت کے قدم پکڑ کر کے کہا, حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ایمان کا کلمہ پڑھائیے. اور اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اس نے. بلکہ سن لو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس وقت جہاں حضرت خواجہ کا مزار ہے وہ جگہ اور اس کے آجو باجو کی جگہ, وہ جو شادی دیو سب سے بڑا پجاری جو ایمان لایا اسی کی جگہ ہے, جو جگہ اس نے حضرت کو ہدیہ دی اور اسی جگہ کے اوپر حضرت کی قبر مبارک بنی, یہ اسی کی جگہ ہے. حضرت نے اس کا نام سعدی رکھا, نیک بخت, اچھے نصیب والا. جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی, پرتھوی راج چوہان کو, تو بہت غصے میں کہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے میرے اونٹ والے مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, اب جو سب سے بڑا گرو تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے, یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس نے اپنی حکومت کے سب سے بڑے جادوگر جس کا نام لکھا ہے جیپال, اس سب سے بڑے جادوگر کو جس کے ہاتھ کے نیچے 1500 جادوگر ٹریننگ لیتے تھے, وہ بیوقوف یہ سمجھے گی حضرت بھی کوئی جادوگر آدمی ہے اور سمجھے گی کہ اللہ کا ولی کیا چیز ہوتی ہے, اولیاء اللہ کیا چیز ہوتی ہے, سمجھے گی. تو وہ سمجھا کہ حضرت بھی کوئی جادوگر ہے. تو اس نے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو بھگانا ہے اجمیر سے. تو اس نے بہت گھمنڈ سے, تکبر سے, ایک دم پورے وشواس کے ساتھ کہا, بادشاہ ہوگا بالکل میں گھبراؤں میں ابھی اس کو بھگا دوں گا. جیسے وہ جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو فرعون کو کہنے لگے اِنَّكَ لَعَلَى أَجْرٍ, ارے فرعون اگر ہم موسیٰ کے سامنے جیت گئے تو ہم کو کیا انعام ملے گا؟ تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے جس وقت کے اوپر وہ جادوگر لوگ آئے اور پوری پبلک آئی, سارے مریض پریشان تھے کہ کیا ہوگا. حضرت نے سلام پھرایا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ پوری پبلک آ رہی ہے اور وہ جادوگر ہرن کے چمڑے پر بیٹھ کے اڑ کے آ رہا ہے. اچھا, تالاب کے کنارے پر تھے, تالاب میں اترے, اپنا لوٹا وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد حضرت اور حضرت کے 40 مرید جہاں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نے اپنی لکڑی مبارک لے کر کے سب طرف سے ایک راؤنڈ بنا دیا, اس کو حصار کہتے ہیں, حصار کر دیا چاروں طرف سے گول راؤنڈ, اور اطمینان سے اندر بیٹھ گئے. اب جو اطمینان سے حضرت اندر بیٹھ گئے اللہ کے ذکر میں, اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے تلاوت میں, نماز میں, ذکر میں مشغول ہو گئے, اتنے میں وہ لشکر آ پہنچا قریب میں, اور جیسے ہی وہ جیپال جادوگر حضرت نے جو راؤنڈ بنایا تھا, جو گوڑی کھینچا تھا, اس کی سرحد پر, اس کی بارڈر پر پہنچا تو زور سے ٹکرا کر کے زمین پر گر پڑا, اندر نہیں آ سکا حضرت راؤنڈ میں. حالانکہ راؤنڈ پر کوئی چیز نہیں تھی, لکڑی سے گول راؤنڈ کھینچ لیا تھا اور کوئی چیز نہیں, لیکن کیا روحانی طاقت تھی تو وہ قریب میں نہیں آ سکا, ٹکرا کر کے زمین پر گرا. تو بادشاہ نے اس کو غیرت دلائی, اور غیرت دلائی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو میرا ایک پہلا داؤ تھا جو فیل ہوا, تم کیوں گھبراتے ہو؟ کبھی بھی کھوپڑی گھسانے نہیں آ رہے. اس نے دوسرا کرتب بدلایا, اور دوسرا کرتب اس نے یہ دکھایا کہ اس نے اپنے جادو منتر کے زور سے یہ تماشا دکھایا کہ وہاں جو اجمیر شریف میں چاروں طرف پہاڑ ہے, تو پہاڑ کے اوپر سے سانپ, ایک دو نہیں سینکڑوں سانپ پہاڑ کے اوپر سے دوڑتے ہوئے اور حضرت کو کاٹنے کے لیے, جہاں حضرت خواجہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آنے کے لیے چاروں طرف سے سانپ ہی سانپ دوڑ رہے, اس پہاڑ سے سانپ, ادھر سے سانپ, ادھر سے سانپ, چاروں طرف سے بڑے بڑے سانپ, یہ سب جاری تھا. نظر بندی جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے دکھلایا تھا, یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعیٰ, تو دوڑتے سانپ نظر آئے. اگر اپنے بھر میں گھبراتے کیوں ہو, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ جتنے بھی سانپ جادو کے کرتب سے آئے سب دوڑتے دوڑتے آتے, اور جہاں حضرت نے جو راؤنڈ بنایا تھا حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے, اس راؤنڈ کے پاس آ کر کے سب رک جاتے تھے, وہاں سے واپس چلے جاتے. ایک سانپ بھی حضرت کے بنائے ہوئے اس راؤنڈ کے اندر نہیں آ سکا. پورا مجمع حیران, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس جادوگر نے کہا کہ یہ میرا دوسرا کرتب ناکام ہوا, تو میں تیسرا کرتب حضرت خواجہ کے سامنے دکھلاتا ہوں. और तीसरा कर्तव्य उसने ये दिखलाया कि कोई जादू वादू मंत्र पड़ा होगा जिसके जरिए से उसने आग बरसाई। आग जैसे पानी बरसता है आसमान से, ऐसे आग बरसती हुई नजर आए। लेकिन अल्लाह पाक की शान कि जादू एक बनावट है और अल्लाह की बात हकीकत है, नहीं चल सकती। अल्लाह की बात के सामने जादू नहीं चल सकता है। तो उसने जो आग बरसाना शुरू किया तो जहां हजरत बैठे थे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह, वो जगह, वो राउंड, वो गोल, उसमें किसी जगह के ऊपर एक आग का अंगारा तो क्या, एक चिंगारी भी अंदर नहीं आ रही, चिंगारी भी अंदर नहीं आ रही। अब वो परेशान चले क्या हो रहा है, और अल्लाह अपने बंदों को ऐसी करामतें दिखलाता है उनके हाथ पर। उस नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाला था। अल्लाह के नबी को नंगा करके इराक के बादशाह नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। तो हमारा ईमान है, यकीन है कि आग उसी वक्त जलाएगी जब आग के पैदा करने वाले का हुक्म होगा, वरना आग नहीं जला सकते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अल्लाह ने आग के नाम पर हुक्म भेजा, फरमाया देखो लाया नारु को नी कर दो सलामा, सुल्लाया नारु को नी बर दो सलाम नाला इब्राहिम। अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया दे आग, तो सलामती वाली और ठंडक वाली हो जा इब्राहिम के वास्ते। अल्लाह के नबी आग में बैठे हैं, लेकिन आग ने अल्लाह के नबी के बाल को भी नहीं जलाया, बाल को भी नहीं जलाया। ये शान थी। तो एक बात समझ लो बीच में कि नबी के हाथ पर जो चमत्कार नजर आता है उसको मौजजा कहते हैं। नबी के हाथ पर जो चमत्कार होता है उसको मौजजा कहते हैं, और अवलिया अल्लाह के हाथ पर जो चमत्कार होता है उसको करामत कहते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की करामत थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजजा था, और यह हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि आपका इंगारा तो बहुत बड़ी बात, एक चिंगारी भी हजरत ख्वाजा के उस राउंड में, उस गोल में ले आ सके। अब वो जादूगर परेशान कि वो खुद उड़ते उड़ते गया तो टकरा के नीचे गिरा, सांप दौड़ाए तो वो भी जा नहीं सके, आग बरसाई तो वो भी नहीं गई, परेशान। अब वो बाहर से चिल्लाने लगा कि अरे बाबा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं हवा में उड़ करके तेरे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत लाऊंगा, हवा में उड़ूंगा और उड़ करके कोई बड़ी मुसीबत लाऊंगा तेरे ऊपर। हजरत कुछ नहीं बोले, चुप, उसकी बात को चुपचाप सुनते रहे। अब वो जादूगर ने हवा में ऊंचाई पर उड़ना शुरू किया, बहुत ऊंचे। जब उसने हवा में उड़ना शुरू किया तो हजरत ने अपने पैर में से अपनी जूतियां निकाली, और जूती निकाल करके एक मुरीद को हजरत ने दी और फरमाया कि ये जिधर उड़ रहा है उधर फेंक दो ये जूतियों को। کہ تیری پوری طاقت جادو کی ایک طرف اور حضرت کی خالی جیتی ہے ایک طرف. مرید نے حضرت کی دونوں جوتیاں ہوا میں پھینکی. اب اس جوتی سے کیا ہوا کہ وہ جوتیاں اڑ کر کے پہنچی اور جہاں وہ جیپال جادوگر اڑ رہا تھا اس کے سر کے اوپر ترا 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 ترا. ایسے بھی آپ نے دیکھی ہوگی راجستھانی جوتی کیسی ہوتی ہے, ماشاءاللہ ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ بارگر گیا ایک دیوی جلسے کے اندر راجستھان کے ایک مدرسے میں, تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں تو ہم آپ کا استقبال کریں گے, اونٹ پر بٹھا کے لے جا رہی ہے ایک جگہ تک گاڑی میں کا یہاں سے اونچ میں, اور ہم راجستھانی جوتے پہن رہے ہیں. تو انہوں نے جوتے گنائے بلا موبائل کا, ایک جوتے کا وزن 2 کلو اور نیچے تقریباً 1.25 inch کا سول, وہ بھی کڑک چمڑے گا. انہوں نے کہا 25 سال کی تو گارنٹی ہے جوتا ہی جوتے. میں نے ایک مرتبہ ان کی عزت کے لیے پہلا فکر کہ بھائی یہ جوتا تم کو ہی مبارک ہمارے لائے کے نہیں رہتے, اس کے لیے ویسے پہن بھی چاہیے. ویسے بھی اجمیر راجستھان میں تو حضرت نے اپنے قدم مبارک سے جوتیاں نکالی اور حضرت نے اپنے مرید کو عطا فرمائی اور وہ جوتیاں ہوا میں اڑی اور جا کر اس جادوگر کے سر پر لگنا چالو ہوئی مشین کی طرح تڑاک 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 تڑاک. یہ لفظ کتاب میں لکھا ہے. اور مارتے مارتے وہ جوتیاں اس جادوگر کو نیچے لائی, اس کا سر زخمی ہو گیا, خون نکلنے لگا اور حضرت کے قدموں میں لا کر کے اس کو بٹھایا. اس کے جادو کا سارا نشہ اتر گیا, گھمن اتر گیا اور اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ حضرت معافی مانگتا ہوں, آپ جادوگر نہیں ہو, آپ جادوگر نہیں ہو, حضرت مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. جو جادوگر مقابلے کے لیے آیا تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا. حضرت نے اس جادوگر کا نام رکھا عبداللہ خضر بیابانی, عبداللہ خضر بیابانی حضرت نے اس کا یہ نام رکھا. ان کو بیابانی اس لیے کہتے تھے کہ جب وہ ایمان لے آئے اور حضرت کی خدمت میں رہ کر کے وہ بھی ولی بن گئے, حضرت کی نظروں کی برکت سے ولی بن گئے, تو حضرت نے ایک جنگل کے علاقے میں جو مدھیہ پردیش میں ہے اندور اور دھار ضلعے کے قریب میں ایک پورا جنگلی علاقہ, اس جنگل کے علاقے میں جہاں مانڈو گھر ہے وہاں حضرت نے اس کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم جنگل میں رہ کر دین کی تبلیغ کرو. میں نے خود وہ جنگل دیکھا ہے اور وہاں ایک گاؤں کا نام آج تک عبداللہ خضر بیابانی ہے. اس گاؤں کے قریب سے میں گزرا ہوں. اس جنگل کے علاقے میں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ان کو بھیجا, اس لیے ان کا نام بن گیا عبداللہ خضر بیابانی. بیابان کہتے ہیں جنگل کو اردو میں. حضرت نے ان کو اس علاقے میں بھیج دیا, اس جادوگر کو پورا نشہ اتر گیا اور پورے اجمیر میں چاروں طرف اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگی, کلمے کی نماز کی آوازیں اٹھنے لگی اور پورا اجمیر جو کفرستان تھا وہ ایمان کا مرکز بن گیا حضرت خواجہ کے قدموں کی برکت سے. حضرت نے پرتھوی راج چوہان کو ایمان کی دعوت بھیجی کہ تو بھی ایمان لے آئے, تو اس نے اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں انکار کر دیا کہ میں ایمان نہیں لاتا, بھلے سب مسلمان ہو گئے میں بھی اسلام لاتا. تو وہی بات حضرت نے جوش میں آ کر کے ایک مرتبہ فرما دیا، جاؤ ہم نے تمہیں زندہ پکڑ کر کے ایک بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا، جلال میں آ کے فرما دیا، جا تو ایمان نہیں لاتا، ہم نے تجھے پکڑ کر کے ایک ایمان والے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور چند ہی دن ہوئے کہ سلطان شہاب الدین گھوڑی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر اس کی گرفتاری ہوئی اور اس کو پکڑ کر کے قید کر دیا گیا۔ حضرت نے فرما دیا تھا، اللہ نے وہ بول بھی پورا کر کے دکھلا دیا۔ اس طرح حضرت کے اجمیر تشریف لانے تھے، جیسا کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت اجمیر تشریف لائے تھے، بتاؤ کس کا اشارہ تھا؟ آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی کے شاہ مدینہ کے اشارے سے آپ تشریف لائے تھے، اور مقدر تھا اس کو ایمان اور اسلام کا روحانی مرکز بنا دینا۔ پورا ماحول، پوری آب و ہوا بدل گئی، اور مسجدیں ہی مسجدیں، نماز ہی نماز، اذان ہی اذان کی آوازیں وہاں اس میں لگی۔ حقیقت ہے میرے بزرگ، اللہ کے بندوں کے، اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے قدم مبارک جس زمین پر پڑ جاتے ہیں، اللہ اس زمین کو روحانی اعتبار سے آباد کروا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس بات پر جم گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب کون؟ رزق دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ خوشیاں دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ کون اولاد دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں نا۔ فإن الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر جھم گئے، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، اللہ کی طرف سے ان کی خدمت کے لیے دنیا میں بھی فرشتے اترتے ہیں، اور یہ اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کے فرشتے دنیا میں بھی آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو مانگو گے، جو چاہت ہوگی اللہ وہ عطا فرمائیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ تو حقیقت ہے میرے بزرگوں، ہم اولیاء اللہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، اولیاء کی عقیدت اور محبت ہمارے دین اور ایمان، اور ارجو کرتے کہ اللہ میدان قیامت میں ہمارا حساب تیرے اولیاء کے ساتھ تو فرما دینا. ہم ارجو کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھ لو، اولیاء اللہ کو ہم مانتے تو ہیں لیکن اولیاء اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں. اتنی بات یاد رکھنا، اولیاء اللہ کو ماننا ضرور ہے لیکن مانگنا نہیں. مانگنا کس سے؟ کہو کس سے؟ اللہ. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں بیٹھا، کس سے مانگا؟ مکہ میں جا کر دعا کی، کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی. تو ماننا ہے اولیاء اللہ کو لیکن مانگنا کس سے؟ اللہ. اور ایک بات اور عرض کر دی میرے دوستوں، اللہ ہمیں زندگی میں بار بار نبی پاک دکھلا ہے، کہو آمین. آرزو رکھو تو کہاں جانے گی؟ نبی پاک جانے گی. اور یہ جگہ ایسی ہے کہ جس کے دل میں آرزو ہوتی ہے خدا اس کو بلاتے ہیں. یہ آرزو والوں کو خدا بلاتے ہیں. جو سچے دل سے آرزو رکھے گا اللہ اس کو ضرور مدینہ پاک بلائے گی. ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے گھر میں دو وقت کا صحیح کھانا نہیں ملتا لیکن ماشاءاللہ خدا ان کو مدینہ پاک بلاتے ہیں. تو سچی آرزو رکھو کہ اللہ مدینہ پاک میں حضور کا روزہ مبارک دکھلا دے. جس نے حضور کا روزہ مبارک دیکھ لیا اس کو پھر دنیا کی کسی چیز کے دیکھنے کی آرزو نہیں ہوتی. بہت سی مرتبہ میں سفر کر کے آتا ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیٹھ کر کے اسٹوری کہ مفتی صاحب انگلینڈ کیسا لگا، امریکہ کیسا لگا، افریقہ کیسا لگا. میں نے کہا کیا کیسا لگا؟ جس نے مدینہ پاک دیکھ لیا اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. قسم ہے خدا پاک کی، جس نے مدینہ کی گلیاں دیکھ لی، جس نے حضور کا روزہ مبارک دیکھ لیا اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. جو خدا نے مزہ رکھا ہے مدینہ پاک میں، اللہ اللہ. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو باتیں نقل کر دو. حضرت نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت اور ثواب ہے. پہلی چیز فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا یہ عبادت ہے. قرآن کو دیکھا کرو. میرے بزرگوں، ہم جتنا ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ ہم اتنا قرآن کو دیکھنے والے بن جائیں. حضرت خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. دوسری بات فرمائیں، اپنے ماں باپ کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. تیسری بات فرمائیں، علماء اولیاء اللہ کو دیکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. چوتھی بات فرمائیں، کعبہ شریف کو دیکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور پانچویں بات فرمائیں، اپنے پیر اپنے مرشد کو دیکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ پانچ چیزوں کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اور ایک بات حضرت خواجہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تین چیزیں تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تین چیزیں، جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں آ گئی وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی بن جائے گا. فرمایا حضرت نے پہلی بات، دریا جیسی سخاوت آ جائے. جیسی سخاوت دریا کی ہوتی ہے ایسی سخاوت آ جائے. دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی، سورج اور آفتاب جیسی شفقت آ جائے. یہ سورج دنیا میں سب پر مہربانی کرتا ہے، سب کو، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، سب پر شفقت اور مہربانی کرتا ہے. اور تیسری چیز حضرت نے فرمائی کہ زمین جیسی توازو آ جائے، دریا جیسی سخاوت، اور آفتاب اور سورج جیسی شفقت اور زمین جیسی توازن، یہ تین چیزیں جس میں آئے گی وہ انسان زمین پر چلتا پھرتا ولی بن جائے گا. رجب اور 633 ہجری سن 633 رجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اور حضرت کو اجمیر شریف کے اندر دفن کیا گیا اور تا قیامت حضرت کی وہ آرام گاہ بن گئے. حضرت کا ایک شعر میں آخر میں نقل کر لیتا ہوں. جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت اٹھتے تھے، سن لو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، حضرت تہجد بھی پڑھتے تھے. جب تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور دعا میں ہاتھ اٹھا کر کے حضرت خواجہ اجمیری رحمتہ اللہ علیہ اللہ سے کیا کہتے تھے، فرماتے تھے خدا سے، عرض کرتے تھے خدا کے دربار میں، معین الدین آسیرا کے مینا لگ بسر زاری، معین الدین آسیرا کے مینا لگ بسر زاری، گناہم بخشیا اللہ ایمارا سلامت دار. یہ حضرت کا شعر ہے جو حضرت تہجد میں پڑھا کرتے تھے. حضرت خواجہ اجمیری رحمتہ اللہ علیہ اللہ سے کہتے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے کہ معین الدین آسیرا نالت بسد زاری، اے اللہ معین الدین تیرا گنہگار بندہ روتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جو اپنے زمانے کے کتب اور ابدال تھے، وہ اللہ سے کہتے تھے اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ. جب وہ کہے تو ہمیں تو اللہ کے سامنے رونے کی کتنی ضرورت ہے. اور یاد رکھ لو، جس دن ہم نے رونا سیکھ لیا، آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو بہانا سیکھ لیا، پھر ہمیں دنیا میں کسی کے دروازے پر ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے اللہ سے لینا نہیں سیکھا، باقی سب کچھ سیکھا. جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا سمجھو اس کو پھر کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. حضرت بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ معین الدین آسیرا کہ نظر بسد زاری، اے اللہ معین الدین تیرا گنہگار بندہ روتے ہوئے تیرے دربار میں آیا ہے. پھر کیا کہتے ہیں اللہ سے، گناہم بخشیا اللہ ایمارا سلامت دار، اے اللہ تو معین الدین کے گناہ کو بخش دینا، معین الدین کے گناہ کو بخش دینا، اور اے اللہ تو پوری زندگی میرے ایمان کو سلامت رکھنا، کہیں ایمان نہ چلا جائے. جو دعا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مانگی، یہ دعا ہم تو سب کو ماننے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ ہے کہ ایمان کے چراغ کو بجھانے والی باطل کی ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، ایمان کے فانوس کو بجھانے والی تیز باطل کی گندی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، حاصل ہے اس کا، ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو ایمان سے نکل چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح میں ایمان سے نکل چکا ہوگا. آج وہ زمانہ ہے. اور آقائے مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، ایک دم حدیث کی بات ہے، دعا کر کے گئے. کیا دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اور ایک روایت میں اللہم لا تجعل قبری عیدا. اے اللہ، یہ دعا مانگو کس نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ تو میری قبر کو کسی کے لیے سجدے کی جگہ مت بنانا، میری قبر کو کسی کے لیے سجدے کی جگہ مت بنانا، حضور دعا کر رہے ہیں. اور صحابہ نے باقاعدہ درخواست کی، صحابی سے بڑھ کر کے کوئی ولی ہو نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، درخواست کی، حضور ہمیں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیجئے، ہم آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، حضور ہمیں سجدہ کرنے دو آپ کے سامنے. تو کیا فرمایا ہمارے آقا نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان باتوں کو دل پہ لکھ کے جاؤ، فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن او كما قال عليه الصلاة والسلام، میری لائی ہوئی شریعت میں، میرے لائے ہوئے دین میں اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں، اور 21ویں صدی کے مردوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنی وائفوں کے سامنے سجدہ کریں. کیونکہ لیڈی فرسٹ کا جو مانا چل رہا ہے نا، یہ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو كنت آمر احدا، اگر میری شریعت میں آتے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کا. میری لائی ہوئی شریعت میں ابو بکر اور عمر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا. جب نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا تو ولیوں کے سامنے تو سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ نبی کے سامنے جھک نہیں سکتے تو اللہ کے ولیوں کے سامنے بھی نہیں جھک سکتے. یہ حدیث کی باتیں فرما رہا ہوں. اور ارشاد فرمایا حضور نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنانا، میلے کی جگہ میری قبر کو مت بنانا. اس لیے جا کے دیکھ لو مدینہ پاک میں، الحمدللہ آج تک کسی کو حضور کی قبر مبارک کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ نہ چادر چڑھانا ہے، نہ ناریل چڑھانا ہے، نہ اگربتی جلانی ہے، نہ قبر مبارک پر جا کر سجدہ کرنا ہے، کچھ نہیں. جب نبی کی قبر پر نہیں تو پھر ولی کی قبر پر کہاں سے؟ صاف صاف بات ہے، حدیث کی قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی کتاب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، حدیث اور قرآن کی باتیں کر رہا ہوں. کہ جب نبی کی قبر پر سجدہ نہیں، چادر نہیں، ناریل نہیں، اگربتی نہیں، تو پھر ولی کی قبر پر کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، پھر سے ہم نبی ولیوں کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اور میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے ولی کے قدم کے نیچے کی مٹی ہماری آنکھ کا سرما ہے، اللہ کے ولیوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن سجدہ کریں گے کس کا؟ کس کا سجدہ کریں گے؟ سوال کس سے کریں گے؟ آرزو کس سے مانگیں گے؟ ہاں یوں کہو کہ اللہ تیرے اولیاء اللہ بندوں کی طفیل میں ہماری دعا کو قبول کریں گے، یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر لے، ایسا کہہ سکتے ہیں. اے اللہ بغداد والے بڑے پیر صاحب کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر لے، یہ مانگ سکتے ان کے تفیل میں. تو اولیاء اللہ کی محبت اور عقیدت ہمارے دین اور ایمان کا ایک حصہ ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کل قیامت کے لیے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان قیامت کے اندر جمع فرمائے, اور ان کی پاکیزہ سیرت پر, ان کے پاکیزہ اخلاق پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے, اب یہ اللہ کی نسبت پر آئے, اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, بیٹھنے کو, کہنے کو, سننے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور جنہوں نے محنت کی اللہ ان سب کو قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں بار بار ایسی مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل کی طرح ایک اور میڈم بھی ابھی سن کر کے جائیں, اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک گجراتی زبان میں, بہت چھوٹی بہت کام کی بات ہے, ہم نے مدرسہ دارو احسان سے چھپوائی ہے, جن کو ضرورت ہو مدرسے سے وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اب دھیان سے نظم کو سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس اختتام میں پہنچے.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلما والحدنا بالصالحين غير خزايا ولا مبتومين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے سیاحت کو حسنات کی مدد فرما, ہمارے صالحات کی توفیق نصیب فرما, ہمارے بچے اللہ ہمارے پوری پوری حفاظت فرما, اخلاق کی حسنات نصیب فرما, برے اخلاق سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا, تیرا جو تیرے رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. اے مولانا کریم رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مقیم میں جو باتیں کہیں گی سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولانا کریم عمل کی توفیق نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چلنے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ تو ہماری بیٹھے کو قبول کرنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دفعے میں اور تمام اولیاء اکرام کے سچے دفعے میں قبول کرنا. جد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمته.